वो और दूसरी जो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ हैं उसका सहारा लेते हैं। एक है फिसाइल मटेरियल FMCT, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, इसकी निगोसिएशंस जेनीवा में हो रही हैं और वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से बड़ी रुकावट है। और मेरा ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान रुकावट ना डालता तो शायद हिंदुस्तान भी डालता, और दूसरे बहुत से ममालिक भी उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और उसकी वजह जो है वो ये है कि वो एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है, वो ये कहती है कि जिन ममालिक के दुनिया के तमाम ममालिक अपने फिसाइल मटेरियल की प्रोडक्शन को बंद कर दें, ख़त्म कर दें, जहाँ है वहाँ रोक दें, उसमें बड़ी डिस्क्रिपेंसी बन जाती है, क्योंकि बहुत से ममालिक के पास तो हज़ारों टन फिसाइल मटेरियल मौजूद है और बहुत से कई ममालिक के पास, अभी उन्होंने काम शुरू किया है, उनके पास बमुश्किल एक टन आधा टन फिसाइल मटेरियल मौजूद है। अगर उनको रोक दिया तो एक डिस्क्रिपेंसी पैदा हो जाएगी, और जब तक के न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के ऊपर कोई बहुत तफसील से बात नहीं होती, हथियार तल्फ कर देने के बारे में तौर पर कोई आगे प्रोग्रेस नहीं होती, उस वक्त तक ये एक्सपेक्ट करना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान FMCT पे दस्तखत कर देंगे या NPT पे दस्तखत कर देंगे, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक मसला है।
अच्छा जी, और क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग इस्लामाबाद में आज भी जारी रहा और वहाँ अमरीकी वफ्द एक आया हुआ है जो तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से उन्होंने काफ़ी लोगों को जमा किया। इस सिलसिले में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज़्ज़ियाकार मतीन हैदर इस्लामाबाद से लाइन पर हैं। और मतीन हैदर, आपको खुश आमदेद।
जी बहुत शुक्रिया।
तो आप जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उनकी मालूमात में इजाफा कीजिए और बताइए कि ये जो किस सतह के लोग पाकिस्तान आए हैं और ये ग्रुप्स बनाकर अमेरिका और पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता है।
जी नफीसा, बहुत शुक्रिया। ये बुनियादी तौर पर जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग के फ्रेमवर्क में जो एनर्जी और वाटर और इसी तरह इस किस्म के जो इश्यूज हैं उस पर ये एक पूरा फ्रेम उस फ्रेमवर्क के तहत ये ग्रुप है जिसकी आज मीटिंग पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन में हुई। और इसका बुनियादी तौर पर मकसद यही था कि इन शोबों में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तावन है इसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि इस वक्त अमरीका की कोशिश है कि पाकिस्तान में एनर्जी, तवानाई, पानी, ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के जो शोबे हैं इसमें यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, यहाँ पर इसमें तावन में इजाफा किया जाए, ताकि पाकिस्तान जो इस वक्त जहाँ पे एनर्जी की बहुत शदीद किल्लत है और वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं है, एग्रीकल्चर है तो बहुत बड़ा लेकिन इसमें भी मैनेजमेंट नहीं है और फूड सिक्योरिटी का भी, ये तो वो तमाम मामला हैं जिनके ऊपर आज यहाँ पर प्लानिंग डिवीजन में पाकिस्तानी और अमरीकी हुकाम के दरमियान तफसील के साथ बातचीत हुई। और आज एक और भी इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई, वो ये कि 127 मिलियन अमरीकी डॉलर की तावन से पाकिस्तान की जो नस यूनिवर्सिटी है वहाँ पर US पाकिस्तान सेंटर्स फॉर एडवांस स्टडीज का भी क्या आया और इसमें US अंडर सेक्रेटरी फॉर पब्लिक अफेयर्स और वो इसमें खासतौर पर मेहमान खसूसी थे। और यहाँ पे भी फोकस यही था कि तवानाई, पानी, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी में 5 पाकिस्तानी जामियात और 3 अमरीकी जामियात के दरमियान रिसर्च और इसी तरह इनोवेशन और इन तमाम शोबों में न सिर्फ तावन को फ़रोग दिया जाए, रिसर्च को फ़रोग दिया जाए और इसमें इस इन सेंटर्स में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स PhD के लिए एनरोल होंगे उनको फिर जो उनकी पार्टनर अमरीकी जामियात हैं वो भी ट्रेन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो है वो इस तरह तावन बढ़ रहा है और अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर, वाटर, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी और इन शोबों में तावन में इजाफा हो। ये एक फुल फ्लेज ग्रुप इसकी मीटिंग यहाँ है। दूसरी तरफ वाशिंगटन में जो सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी हैं वो वहाँ पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग में वो वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, अमरीकी हुकाम की वहाँ पर उनसे मुलाकातें। तो मैं समझता हूँ कि काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी इन शोबों से हट कर भी پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیگر تمام جو شعبے ہیں ان میں بھی تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے, پارٹنرشپ بڑھ رہی ہے, انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے, روابط میں اضافہ ہو رہا ہے. بڑی تعداد میں امریکی حکام جو ہیں وہ اسلام آباد کا وزٹ کر رہے ہیں, کھل کر آ رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, دورے کر رہے ہیں. تو اب ماحول تھوڑا سا بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے, تعاون کی نئی راہیں, اور اس میں یہ بھی بنیادی طور پہ مقصد کہ یہ ساری نفیسہ صورتحال اس سے بھی ہو رہی ہے کہ امریکہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اب چین کی
متین حیدر آپ ہمارے ساتھ رہیں. جی جی جی, کیونکہ یہ ہمارا اگلا موضوع ہوگا, یقیناً ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے, لیکن اس وقت ہمارے پاس وہ رپورٹ آ گئی ہے جو کہ اس اسٹریٹیجک ڈائیلاگ سے متعلق ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رپورٹ بھی اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے فائل کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں یہ رپورٹس.
پاکستان اور امریکہ کے درمیان طویل المدت شراکت داری کے اسٹریٹجک مذاکرات کے تحت تعلیم, سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے ورکنگ گروپ کا افتتاحی اجلاس بدھ کو اسلام آباد میں ہوا. رواں سال کے اوائل میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے دورہ پاکستان کے دوران اسٹریٹجک مذاکرات میں تعلیم, سائنس اور ٹیکنالوجی کو بطور چھٹے ورکنگ گروپ کے شامل کیا گیا تھا. اس سلسلے میں امریکہ کے انڈر سیکرٹری برائے امور عامہ اور عوامی سفارتکاری رچرڈ اسٹیگنل پاکستان کے دورے پر ہیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک تقریب میں رچرڈ اسٹیگنل اور پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے امریکہ پاکستان تصویراتی مذاکرات کے تحت تعلیم, سائنس اور ٹیکنالوجی کے ورکنگ گروپ کے اجلاس کا افتتاح کیا. پاکستان میں امریکی سفیر رچرڈ اولسن اور دیگر سینئر امریکی حکام نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی, جس میں اعلیٰ تعلیم, سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون, شراکت اور تبادلوں کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی گئی. رچرڈ اسٹیگنل نے اس موقع پر کہا کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکی تعلقات صرف ان خطرات کے بارے میں نہیں ہیں جو ہمیں درپیش ہیں, بلکہ ہماری شراکت داری پاکستان کے عوام کے ساتھ گہرے اور پائیدار تعلقات استوار کرنے کے بارے میں ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی اور پاکستانی یونیورسٹیوں کے درمیان شراکت داری ہے, اور تعلیم کے شعبے میں دنیا کے کسی بھی ملک کی نسبت پاکستان کے ساتھ امریکہ کے جاری تبادلہ پروگراموں میں سب سے زیادہ رقم خرچ کی جا رہی ہے. اس موقع پر وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان تعلیم اور سائنس کے شعبے میں امریکہ سے تعاون کو بہت اہم سمجھتا ہے, کیونکہ ان کے بقول ملک کی ترقی کے لیے معیار تعلیم کو بہتر بنانا اشد ضروری ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, ہم 3-4 منٹ کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیں گے, اور اس وقت جن حضرات نے کال کیا ہے ان کو ہم سنیں گے, لیکن کیونکہ اس وقت ہم اسٹریٹیجک ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں اور امریکہ اور پاکستان کے بیچ یہ ڈائیلاگ کل ہوا تھا اور آج اسلام آباد میں یہ جاری ہے, اس حوالے سے ڈاکٹر نیر کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر نیر, یہ بتائیے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ تشویش اس بات پہ پائی جاتی ہے کہ پاکستان نے این پی ٹی کیونکہ سائن نہیں کیا, لہٰذا یہ بہت ممکن ہے کہ پاکستان کا جو فسائل مٹیریل ہے وہ دیگر جگہوں تک پہنچ جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج بھی نیو یارک ٹائمز کا جو ایک اداریہ آیا ہے اس میں بھی اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جوہری ہتھیار اور جوہری پروگرام کس حد تک محفوظ ہے؟
دیکھیے, اس کے بارے میں تو یقین کے ساتھ کچھ بتانا بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی وہاں تک رسائی نہیں ہے. ہم صرف اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں, اور جو ہمارے افسران ہمیں بتاتے ہیں ہم اسے نتیجہ نکال سکتے ہیں. پاکستان کے سیکرٹری خارجہ جو گئے ہوئے ہیں امریکہ, انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے اپنے نیوکلیئر ایسٹس کو محفوظ رکھنے کا, وہ اس جیسا نظام دنیا میں کہیں نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے, ان کا دعویٰ یہ ہے, اور کہنا یہ ہے کہ یہ اتنا مضبوط ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر کوئی بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتا. میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں اس کو قبول نہ کروں, لیکن میں ساتھ ہی ساتھ میرے ذہن میں فوری طور پہ وہ دعویٰ آتا ہے جو داعش جیسے گروپ نے لگایا تھا, کہ چند ہی روز کی بات ہے, چند ہی کچھ ہی عرصے کی بات ہے کہ ہم پاکستان سے نیوکلیئر ہتھیار بھی خرید لیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ایک بڑی بات ہو, ایسے ہی بڑک ہو اور کوئی اس میں وزن نہ ہو, انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا ہو, لیکن لگتا یوں ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ نیوکلیئر ہتھیار ان کے ہاتھ میں ہو, ان جیسے ان کی جو نظریات ہیں ان کی پاکستان میں بہت وسیع پذیرائی ہے, بہت وسیع قبولیت ہے. لہذا پاکستان کے تقریباً ہر شعبے کے اندر آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کے نظریات کی حمایت کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کے نزدیک وہ جو الٹیمیٹ نظریہ ہے وہ زیادہ اہم ہے, اور قوم پسندی اور قومیت اور بین الاقوامی تعلقات وغیرہ قسم کی چیزیں ثانوی ہیں. تو ایسے لوگوں کے نزدیک پھر یہ کوئی بات رہتی نہیں ہے کہ وہ پوری پوری کوشش کر کے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں وہاں پہ ایسی قوتوں کا ہاتھ بٹائیں اور ان کو کچھ مدد فراہم کریں. میں پاکستان کی جو نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی تردید نہیں کرنا چاہتا. مجھے معلوم نہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کا انتظام بہت ہی اچھا ہو, اور اب تک تو ایسا ہوا نہیں. یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے سال ہر سال سے اب تک بھی ان کو وہاں تک پہنچنے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے, لیکن اس کی طرف سے یقینی طور پہ دنیا کو تشویش ہے اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے.
بالکل.
یہ ہے کہ
ڈاکٹر نیر, آپ بھی جانتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں روگ گروپس, اور ان سے سب سے زیادہ خطرہ ہے, کیونکہ اس طرح کی تنظیمیں جن کا آپ نے ذکر کیا, آئسس جیسی تنظیمیں, بہت ممکن ہے کہ وہ پاکستان سے آ کر مدد مانگیں اور ان کو اس طرح کے سمپتھائزرز مل جائیں. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے بیچ اسٹریٹیجک ڈائیلاگ کے بارے میں. ہمارے ساتھ جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیر ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں اسلام آباد میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار متین حیدر. اس وقت ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی, ہم ایک وقت میں ایک ہی کالر کو لے سکتے ہیں, اور چلتے ہیں میاں والی جہاں سے مرید خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, کہیے. مرید خان, اچھا ہماری کالر لائنز ابھی بلنک کر رہی ہیں کیونکہ بہت سارے کالرز ہمارے چلے گئے جب سے یہ. جی, اور انعام اللہ نے کال کیا ہے لکی مروت سے. جی جناب, کہیے. جی انعام اللہ لکی مروت سے. ہم نے یہاں ایک نیا سسٹم شروع کیا ہے جس میں ٹیلی ویژن کو ہم چلا رہے ہیں, لہٰذا بہت مشکل سے کالر لائنز آتی ہیں اور پھر ڈراپ ہو جاتی ہیں. ہم باتوں کا جی اچھا جی مرید خان, جی جلدی سے کہیے کیا کہنا چاہیں گے مرید خان. ہمارے لیے یہ پورا ایک تجربہ نیا ہے جس میں کالز لینے کے حوالے سے بالکل نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں.
ہیلو.
جی جی متی. جی جی کہیے مرید خان, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
سر دوفیار سے بات کر رہا ہوں. جس دن سے پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے تو پورا مغرب اور پوری دنیا انڈیا سمیت پاکستان کے پیچھے لگ گئی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ امریکہ سے بھی پاکستان کا نیوکلیئر جو ہے نا سسٹم زیادہ مضبوط اور پائیدار اور پرامن ہے, اور یہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بالکل دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے, اور ہمارے ہزاروں لوگ جان قربانی دے رہے ہیں اور فوج قربانی دے رہی ہے, لیکن امریکہ جو ہے دوگری پالیسی پر ہے.
اچھا, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی 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 شکریہ. دوغلے سے یاد آیا. متین حیدر, کچھ آپ اس سلسلے میں ہمیں بتائیں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کہتا ہے کہ وہ فسائل مواد کم نہیں کرے گا, امریکہ کو آپ جانتے ہیں کہ تشویش ہے کہ یہ مواد پھیلایا جائے گا، اس کے باوجود آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو مدد کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟
جی بالکل، یہ بات درست ہے، نہ صرف مدد کرنے میں بلکہ جو امریکی صدر اوباما نے جو ان کا جو ایک انیشیٹو تھا، ان کا جو ایک پلان تھا جسے نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹ کہتے ہیں، وہ بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ تھا، اور وہ بہت وسیع النظر میں نہ صرف پاکستان سے متعلق بلکہ وہ تمام ترقی پذیر ممالک جہاں پر ایٹمی توانائی جو ہے پرامن مقاصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، اس ان نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹس کا بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا کہ کس طرح ایٹمی توانائی کو اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ صرف پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہو اور اسے دفاعی یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اور نمبر ٹو کہ یہ ٹیکنالوجی کہیں عسکریت پسندوں یا دہشت گردوں کے ہاتھوں نہ لگ جائے، اور اس حوالے سے ایک سرپرائز سول میں ہو چکا، پھر گزشتہ برس دی ہیگ میں اسی طرح کانفرنس ہوئی تھی، اور اگلے برس اسی قسم کی جو اختتامی کانفرنس ہے واشنگٹن میں ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ خاصا متفکر نظر آتا ہے، نہ صرف امریکہ، اس کے ساتھ جو نیوکلیئر سپلائر گروپ کے دیگر ممالک ہیں، اور جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان ایک اسٹیبلشڈ اور ایک تسلیم شدہ ایٹمی ریاست ہے، اور ماضی میں ایسی باتیں آئیں سامنے آئیں بالکل منظر پر کہ پاکستان سے مبینہ طور پر جوہری توانائی جو ہے شاید شمالی کوریا پہنچی، ایران پہنچی، لیبیا پہنچی، اس قسم کے بیانات اور چیزیں آتی رہیں، اور اسی حوالے سے پاکستان کے ماہراز ایٹمی سائنسدان جو ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان سے بھی پوچھ گچھ کی گئی، تفتیش کی گئی، اور ان کو کے آر ایل لیبورٹری سے علیحدہ کیا گیا۔ اس کے بعد بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان سیاسی اور سفارتی سطح پر جب بھی اعلیٰ سطح کی بات چیت ہوئی تو اول تو امریکہ کی جانب سے گہری تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا، لیکن ابھی نفیسہ صورتحال مختلف ہے، اب امریکہ کا نقطۂ نظر اس ایشو پہ بات ضرور ہوتی ہے، لیکن اب امریکہ کی جانب سے تعریف کی جاتی ہے کہ پاکستان کا جو جوہری سسٹم ہے اس پر جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے امریکہ، اس پر خاصی پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ دیکھنے کی بات ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے جو پاکستان میں اسٹریٹجک کمانڈ فورس ہے، یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ فورس جو پوری ایک کور کے برابر ہے، وہ ریز کی گئی ہے، اور اس کا مقصد ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت بھی ہے، اس کے علاوہ پھر مؤثر ایکسپورٹ کنٹرول رجیمز بھی ہیں، اور دفتر خارجہ میں بھی ایک باضابطہ طور پر ڈیسک ہے، اور ایس پی ڈی میں بھی جسے اسٹریٹجک پلان ڈویژن کہتے ہیں وہاں پہ بھی ڈیسک ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پاکستان سے جوہری مواد کسی بھی صورت میں کسی اور ملک کو برآمد نہ کیا جا سکے۔ اس حوالے سے خاصے اسٹرکٹ رجیمز ہیں، یہ بھی خاصا مؤثر نظام ہے، اور دوسری طرف سیکیورٹی کا بھی انتہائی مؤثر نظام ہے۔ امریکہ کو یہ بھی تشویش رہتی تھی کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی کے مخدوش حالات ہیں، اس کے باعث کہیں عسکریت پسند اور دہشت گرد پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات تک نہ پہنچ جائیں۔ تو امریکی حکام ماضی میں متعدد مرتبہ انہوں نے پاکستان کے دورے کیے، اس میں جو ہے مختلف ان کے جو اسٹریٹجک پروگرام سے متعلق لوگ ہیں، نیوکلیئر نان پروفیشن ایٹمی عدم پھیلاؤ سے متعلق جو حکام تھے، انہوں نے پاکستان کے جو اسٹریٹجک پلانس ڈویژن کے حکام ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کی، لیکن اب امریکہ خاصا مطمئن نظر آتا ہے، لیکن ایشو ابھی بھی برقرار ہے، بار بار اس پر نظر ثانی کی جاتی ہے، بار بار پاکستان یقین دہانی کراتا ہے کہ تشویش کی کوئی بات نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ تو ایٹمی اثاثہ جات ہیں، لیکن پاکستان یہ بھی امریکہ سے تقاضا کرتا ہے کہ پرامن ایٹمی توانائی کا حصول پاکستان کا حق ہے، اور امریکہ کا جھکاؤ اس حوالے سے ہندوستان کی طرف ہے۔
متین حیدر، آپ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ جو اگلا موضوع ہے اس کے بارے میں بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیر کا، جو اسکائپ کے ذریعے اس پروگرام میں شریک تھے۔ ڈاکٹر نیر، بہت شکریہ اور خدا حافظ۔ اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں۔
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے، بریکنگ نیوز، ٹاپ اسٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے، لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ، میں ہوں تابندہ نیوز۔
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جاتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان کی فضائیہ نے آج ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کو نشانہ بنایا. جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ یہ موومنٹ چائنا کے لیے, چین کے لیے باعث خطرہ ہے, اور کیونکہ چین اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں لہٰذا چین کے بہاف پر پاکستان نے یہ کارروائی کی. اس پر ہم سب سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ فاٹا کے سابق سیکیورٹی چیف بریگیڈیئر محمود شاہ ہمیں جوائن کریں, لیکن آئیے پہلے یہ رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہی ہیں عشرت سلیم.
پاکستان کی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان نے چینی حکام کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. فضائیہ کے سربراہ چین کے 5 روزہ دورے پر ہیں جہاں انہوں نے اہم چینی حکام سے ملاقاتیں کی. پاکستانی فضائیہ کے ایک بیان کے مطابق چین کے جنوبی ایشیا کے امور کے نائب وزیر خارجہ لیو جیان چاؤ سے ملاقات میں ایئر چیف مارشل نے کہا کہ پاک فضائیہ دہشت گردی کی جنگ میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے, جن میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے ٹھکانے بھی شامل ہیں. چین کے مشرقی صوبے سنکیانگ میں ویگر مسلمان آباد ہیں, جہاں چین طویل عرصے سے عسکریت پسندوں کے خلاف نبردآزما ہے. ویگر شدت پسندوں نے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ قائم کی, جس نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بھی اپنے ٹھکانے قائم کر رکھے تھے. چین کی درخواست پر پاکستان نے اس تنظیم کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے اس کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے. ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ بات سب کے علم میں ہے کہ طویل عرصہ سے ازبک, تاجک اور ایسٹ ترکستان موومنٹ سے تعلق رکھنے والے دیگر عناصر نے شمالی وزیرستان میں اپنے ٹھکانے قائم کر رکھے تھے.
ان کے اپنے سورسز ہیں آف انفارمیشن, اور انہیں معلوم ہے کہ ہم نے بلا تفریق آپریشن کیا ہے, بلا امتیاز آپریشن کیا ہے, اور ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی ریلیف ہوگی کہ جی وہاں سے ہم نے ان کو اکھاڑ دیا ہے, کیونکہ وہاں سے وہ سنکیانگ کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے تھے.
شاہد لطیف نے کہا کہ پاکستان نے فوجی آپریشن کے ذریعے شمالی وزیرستان کے بڑے علاقے کو عسکریت پسندوں سے خالی کرا لیا ہے, اور اب صرف شوال اور دتا خیل کا دشوار گزار پہاڑی علاقہ باقی ہے جہاں شدت پسند چھپے ہوئے ہیں.
آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جو امریکہ سے ہم نے وہ وائپر ہیلی کاپٹرز مانگے ہیں, وہ دیئر ان کنیکشن ود دی سیم کوبراز جو کہ ہمارے پاس ہیں, ڈو ناٹ گو ٹو سچ آلٹیٹیوڈز. تو ہم نے اسی لیے انہیں کہا کہ جی آلدو وی آر پینگ فار اٹ, دس از ا وائٹل ریکوائرمنٹ آف پاکستان, اور انہیں بھی معلوم ہے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف ہائی آلٹیٹیوڈ ماؤنٹین فلائنگ ہے.
ایئر چیف مارشل سہیل امان نے چین کے نائب وزیر خارجہ کو علاقے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا, تاہم انہوں نے کہا کہ اس کے لیے قریبی اور مربوط تعاون کی ضرورت ہے. چینی نائب وزیر خارجہ نے پاک فضائیہ کے سربراہ کو اپنے ملک کے تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ اقتصادی راہداری سمیت نئے منصوبوں کی کامیابی کے لیے اجتماعی کوششیں کی جائیں گی. اپنے دورے کے دوران ایئر چیف نے چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جنرل فان چنگلونگ سے بھی ملاقات کی, جس میں دونوں رہنماؤں نے فوجی تعاون بڑھانے اور نئی ٹیکنالوجی کے پروگرام شروع کرنے اور استعداد کار بڑھانے کے اقدامات پر اتفاق کیا. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی اس سے قبل کہ ہم اپنے مہمان کی طرف جائیں, ہمارے مہمان ہیں ایاز وزیر جو کہ افغانستان میں سفارتکار رہے ہیں, لیکن اس سے قبل کہ ان کی طرف جائیں آئیے ایک کالر کو لیتے ہیں جو کافی دیر سے ہول پہ ہیں. انعام اللہ نے کال کیا ہے لکی مروت سے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میڈم میں پہلے موضوع پر سوالات کروں یا جو چل رہا ہے اس پہ سوال کروں؟
جیسے آپ کی مرضی.
میڈم پہلے موضوع پر میرے دو مختصر سوالات ہیں کہ جو این پی ٹی معاہدہ ہے اس میں پرابلم کیا ہے اور کیا امریکہ نے اس پر بھی دستخط کیے ہیں, اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم جو تشدد گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ہر طرف دنیا میں سب سے بڑی جنگ ہم لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف.
اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف, اور ایاز وزیر صاحب آپ کو خوش آمدید.
جی بڑی مہربان ہے.
اچھا تو پہلے تو ہم آپ سے ریڈیو پہ بات کرتے تھے, اب آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں.
लेकिन ये एक तरफा ट्रैफिक है, मैं नहीं देख रहा आप लोग देख रहे हैं।
अच्छा, उम्मीद है कि हमारी टेक्नोलॉजी उस तरफ भी जाएगी। ये बताइए कि क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज का जो मौजू है वो है चीन के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, जिसके लिए हमने आपको मदऊ किया और आप गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन क्योंकि ये दोनों इश्यूज जुड़े हुए हैं तो हम चाहेंगे कि आप बात करें कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है वो चीन के लिए इस वक्त किस हद तक ख़तरा बनी हुई है।
देखिए, ख़तरा तो ये ख़ास अरसे से है क्योंकि सिंकियांग प्रोविंस में उनको मसला है और उनके उनके क्या बोलते हैं, मुझे उर्दू लफ्ज़ भूल गया, ताने बाने शायद अफगानिस्तान और हमारे ट्राइबल रीजन इस इलाके से कुछ मिलते थे, कुछ लोग पकड़े गए थे, कुछ मारे गए थे, तो उनको जाहिर बात है इससे खौफ है। और मैं समझता हूँ कि इस कॉरिडोर के जो चाइना के साथ हमारा हो रहा है 46 बिलियन डॉलर का, उसमें एक रीजन शायद ये भी हो कि इस इलाके को डेवलप किया जाए जो बहुत गरीब है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और फाटा और बलूचिस्तान, और अगर फाटा का इलाका डेवलप हो जाए तो उसमें फिर जाहिर बात है ऐसे लोगों के लिए जगह कम ही हो जाती है, सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, हर एक आदमी पर रोजगार होगा। अब तो फारग है, इलाका गरीब है तो सिर छुपाने के लिए जगह मिल जाती है, लेकिन बहरहाल अभी जो जरब शुरू है उसने भी खासा सफाया कर लिया, और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी दोनों तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आपस के ताल्लुक जो बेहतर हो रहे हैं, वो पैराडाइम शिफ्ट भी दरमियान में गया, तो उसने खासा इसके से को एड्रेस किया है। तो चीन का कंसर्न तो खासा सीरियस है, इसमें शक नहीं है, लेकिन वो पहले जैसे हालात उस मूवमेंट को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के किसी इलाके में ऐसे फ्रीली अवेलेबल नहीं है जैसे पहले थे।
अच्छा जी, हमें अभी कॉल्स आना शुरू हो गई हैं और ये हमारे लिए एक नई बात है क्योंकि अभी अभी हमने टेलीविज़न में कॉल्स लेना शुरू किया है। हमें अभी कॉल किया है मलिक नायब ख़ान ने कोहाट से। जी जनाब कहिए।
अस्सलाम वालेकुम, अयाज वजीर साहब को भी सलाम।
वालेकुम।
मैं गुजारिश करता हूँ अयाज वजीर साहब से कि ये जो पाकिस्तान पे हर तरफ से उंगली उठते हैं और हर तरफ से उसको कहते हैं कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करो, आखिर ये पाकिस्तान अगर इस तरह मजगा बन गया और या बना है तो ये पाकिस्तान के लिए आखिर में कितनी मुश्किल बनेगी, और अमेरिका जो मुआहदे कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ये क्या वजह, ये चीन के साथ जो पाकिस्तान की ताल्लुकात करीब हो रहे हैं इसकी वजह से तो नहीं है, या रूस के साथ जिस तरह पाकिस्तान ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं तो ये अमेरिका के लिए कितनी मुश्किल होगी कि वो पाकिस्तान के इतनी करीब हो रहे हैं, या इनका पीछे कोई मकसद है इसका, पाकिस्तान के इतने हथियार के लिए वो करीब होता जा रहे हैं, ये मैं ये सवाल कर रहा हूँ, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।
जी जी, एक इसका अच्छा नुक्ता है अयाज साहब, अगर आप इस पर तबसरा करें कि क्योंकि पाकिस्तान और चीन करीब आते जा रहे हैं तो इसको अमेरिका किस नज़र से देख रहा है।
देखिए, मैं समझता हूँ ये अमेरिका के भी इस लिहाज से फायदे में है कि अमेरिका भी नहीं चाहता अब कि अफगानिस्तान के अंदर जंग कंटिन्यू करता रहे, और पाकिस्तान के भी ट्राइबल एरिया या खैबर पख्तूनख्वा में ये मसला चलता रहे, तो अफगानिस्तान के अंदर जब तक अमन नहीं आता तो इस पूरे रीजन में अमन आना मुश्किल है। और अफगानिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ आज अगर कोई मुल्क ये रोल प्ले कर सकता है जिसके ऊपर माजी में कोई धब्बा ना हो तो वो चीन है। चीन ने अफगानिस्तान के अंदर किसी लड़ाई में ऐसा नहीं लिया, कभी फौज नहीं भेजी, और वहाँ पे वो उसका एक सॉफ्ट इमेज है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए वहाँ पे कोशिश कर रहे, पाकिस्तान के साथ भी अब कॉरिडोर ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का एग्रीमेंट कर लिया, तो उसके लिए अफगानिस्तान के अंदर अमन लाना इंतहाई जरूरी है, और यही मैं समझता हूँ अमेरिका भी इसलिए चाहता है कि अमेरिका अफगानिस्तान से بشمول نیٹو کے نکل گئے وہاں سے، تھوڑے سے مختصر فوج رکھی ہے انہوں نے، تو وہ بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہاں پہ ایسی حالت ہو کہ ان کو دوبارہ اپنی فوجیں واپس بلانا پڑے، کیونکہ اگر صلح نہ ہو خدا نخواستہ تو پھر افغان گورنمنٹ کے لیے طالبان کا مقابلہ اور زیادہ دیر تک کرنا میں سمجھتا ہوں اس لیے مشکل ہوگا کہ اگر امریکہ اور نیٹو فورسز کے خلاف وہ 13 سال تک لڑ سکتے تھے تو پھر افغان گورنمنٹ تو پھر اس لحاظ سے اکیلی ہو جائے گی۔ تو اس ریجن میں میں سمجھتا ہوں امن لانے کے لیے یہ امریکہ کے بھی مفاد میں ہے، پاکستان افغانستان اور چائنا کے بھی مفاد میں ہے، تو میں نہیں سمجھتا اس میں کسی طرح امریکہ کے انٹرسٹ ہرٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہوتے تو شاید امریکہ یہ سپیس نہ چھوڑتا، حالانکہ ہم کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے کہ یہاں پہ امریکہ انڈیا کے تھرو چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ الگ موضوع ہے، الگ بات ہے۔
لیکن ہم آ رہے ہیں اسی طرف، کیونکہ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے آج جو یہ سیگمنٹ رکھا ہوا ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ پاکستان کے جو فوجی سربراہ ہے انہوں نے بھارت کو تنبیہ کی ہے کہ وہ گلگت بلتستان میں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں مداخلت نہ کریں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں ایاز صاحب، کیونکہ ابھی ابھی ہمیں لکھنؤ سے جوائن کیا ہے سیاسی تجزیہ کار ظفر یاب جیلانی نے، اور جیلانی صاحب آپ کو خوش آمدید۔
شکریہ۔
تو آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں، یہ ہمارا ریڈیو کا جو پروگرام ہے ٹی وی پہ بھی دیکھا جا رہا ہے، اور ہم آپ کو ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف نے جو تنبیہ کی ہے بھارت کو، اور یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں ناصر محمود۔
جنوبی ایشیا کی دو ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان حالیہ دنوں میں شروع ہونے والی دشنام ترازیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلے میں سامنے آنے والے بھارتی عہدیدار کے بیان کو پاکستان نے اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے منگل کو ایک بیان میں گلگت بلتستان کو اپنے ملک کا حصہ قرار دیتے ہوئے وہاں قانون ساز اسمبلی کے 8 جون کو ہونے والے انتخابات پر اعتراض کیا تھا۔ بھارت گلگت بلتستان کو متنازع علاقے کشمیر کا حصہ تصور کرتا ہے۔ کشمیر 1947 میں تقسیم ہند کے وقت سے ہی دونوں ملکوں کے درمیان متنازع چلا آ رہا ہے، اور اس کا ایک حصہ بھارت اور ایک پاکستان کے زیر انتظام ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا کہ کشمیر بین الاقوامی سطح پر متنازع علاقہ ہے، اور ان کے بقول بھارت کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے، لیکن بھارت کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے۔ بھارت کی طرف سے پاکستان پر یہ الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ وہ کشمیر میں علیحدگی پسندوں کی حمایت کر کے بدامنی پھیلا رہا ہے، لیکن پاکستان اس دعوے کو مسترد کرتا آیا ہے۔ دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان تلخ بیان بازی کا نیا سلسلہ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری کے منصوبے کے تناظر میں شروع ہوا، جس کے بارے میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کہہ چکی ہیں کہ ان کے ملک کو یہ منصوبہ قابل قبول نہیں۔ پاکستانی قیادت کی طرف سے بھارت کے اس موقف پر بھی شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ منصوبہ خطے کے لیے سود مند ہے، اور اس کی مخالفت سے بھارت کے پاکستان مخالف عزائم کھل کر سامنے آئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں اس سے قبل بھی انتخابات ہو چکے ہیں، لیکن بھارت کی طرف سے اس تازہ مخالفت کو پاکستان میں حکومتی حلقے چین پاکستان راہداری منصوبے سے مخاصمت کا شاخصانہ قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان میں کشمیر کمیٹی کے ممبر اور حکومتی رکن قومی اسمبلی طاہر اقبال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
1948 میں گلگت بلتستان کے لوگوں نے قائد اعظم کے پاس آ کے خود کہا، اور ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہے، کہ ہم پاکستان کے حامی اور ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، دیٹ ڈاکومنٹ از اویلیبل ود می۔ تو اگر اس وقت لوگوں نے کہہ دیا، آج تو یہ آج شور کر رہے ہیں، اس وقت انہوں نے نہیں کہا۔ اور اسی طرح اگر ساری عمر مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کراتے رہے، حکومتیں نہیں مرے، اگر ہم الیکشن کر رہے ہیں اور پہلے بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں، صرف وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ دکھ ہو رہا ہے کہ یہ $46 بلین جو ہے یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے کیوں آ رہا ہے۔
گلگت بلتستان کو 2009 میں پاکستان نے اپنا ایک خود مختار علاقہ قرار دے دیا تھا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی ہم لکھنؤ چلتے ہیں جہاں سے ظفر یاب جیلانی ہمارے ساتھ ہیں۔ جیلانی صاحب، یہ بتائیے، بی جے پی کی جو حکومت ہے نریندر مودی کی، ان کو اس وقت سب سے زیادہ تشویش کیا ہے کہ کشمیر کیونکہ بقول ان کے گلگت بلتستان سے گزرتا ہے, تو کیا ان کو کوئی خطرہ ہے کہ کوئی تیسرا فریق اس میں شامل ہو جائے گا اس تنازع میں جو کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان رہا ہے؟
دیکھیے, خطرہ تو ان کو اس معاملے میں یہ حکومت ہندوستان کا جو رویہ رہا ہے, اس کا جو اسٹینڈ رہا ہے وہ تو یہی رہا ہے کہ کشمیر پورا ہندوستان کا حصہ ہے, تو گلگت ظاہر ہے اس کا ایک پارٹ ہے. تو جو ہندوستان پاکستان کے بیچ میں متنازع مسئلہ ہے تو یہی ہے کہ کشمیر جو ہندوستان اپنا مانتا ہے, پاکستان کے بالکل جس پر مقبوضہ جس کا علاقہ وہ اپنا مانتا ہے, اور گلگت اس کا ایک حصہ ہے. تو ہندوستانی حکومت کو یہ بات کہنے کا تو پورا جواز ہے کہ وہ اس کشمیر کے مسئلے پر کوئی بھی حصہ ہو جہاں پر کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو وہ کارروائی سے ہندوستانی موقف پر اثر پڑے گا, لہٰذا ان کی طرف سے یہ بیان آنا تو بالکل فطری بات ہے. کشمیر میں جو ہے وہ پاکستان اپنے مسلط کر رہا ہے.
لیکن جیلانی صاحب یہ بتائیے, پاکستان تو ظاہر ہے اپنی معاشی ترقی کی طرف دیکھے گا, اور اگر چین نے اس کو 46 بلین ڈالرز جو ہیں دیے ہیں اس اقتصادی راہداری کے لیے, تو پھر بھارت کو کس طرح کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس میں کچھ مداخلت کرے؟
وہ چین کے ذریعے دی جانے والی امداد کو تو سیدھا نہیں کچھ کہہ رہا ہے, اس کے بارے میں تو اس کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اس سے ہندوستان کے خلاف پاکستان میں اسلحہ وغیرہ زیادہ آئے گا. وہ اس کو یہ نہیں سمجھ مان رہا ہے کہ یہ صرف اقتصادی ترقی کے لیے ہے. لیکن گلگت والے واقعے کو لے کر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گلگت میں جس طریقے سے پاکستان کروا رہا ہے تو وہ ایک طریقے کا ان کا اپنا ڈیموکریٹک رائٹ کا اسرشن ہے جو ایک متنازع جگہ پر نہیں ہونا چاہیے, یہ ان کا اسٹینڈ ہے. تو بظاہر اس کا ان کا اسٹینڈ یہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے زیادہ شدت سے اٹھایا اس مرتبہ, لیکن یہ ہمیشہ اس قسم کا بھارت کی طرف سے اٹھایا جاتا رہا ہے. پاکستان کو اپنا اسٹینڈ اس کا یہ رہا ہے کہ اب یہ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں.
بالکل,
لیکن مسئلہ جب تک کہ مزائی ہے جب تک کہ تو اس قسم کے بیانات تو آئیں گے ہی.
ایاز صاحب یہ بتائیے کہ کیا پاکستان چین سے کوئی فوجی تعاون کی امید تو نہیں رکھتا اگر بھارت اس معاملے پر کچھ زیادہ شور مچائے؟
دیکھیے, میرا خیال ہے پاکستان اور ہندوستان ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اب مذاق والی بات مزید نہیں چلے گی. دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں اور دونوں یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ مزید اس طرف چلے جائیں. تو یہ جو جہاں تک کلیم والی بات ہے, میرا خیال ہے اس پہ ہم وقت ضائع نہ کریں تو بہتر ہے, کیونکہ یو این ریزولوشن ثبوت ہے کہ جواہر لال نہرو صاحب خود یہ چیز وہاں لے گئے, مان گئے تھے کہ وہاں پہ استصواب رائے کی جائے کہ وہ ہندوستان کے پاس جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے پاس آنا چاہتے ہیں. تو تب تک ظاہر بات ہے جب تک استصواب رائے نہ ہو, کشمیری عوام کو یہ رائے حق رائے نہ دی جائے, تب تک جس کے پاس جو ہے اس میں چینج کرنا یو این ریزولوشن کے خلاف ورزی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان اگر ابھی اس کو کلیم کرتا ہے, 68 سال کے بعد اس کو خیال آیا کہ گلگت بلتستان پہ بھی ہاتھ ڈالا جائے, یہ بھی جموں کشمیر ہے, تو پہلے کیوں چپ رہے, پہلے کیوں نہیں کہا تھا؟ ظاہر بات ہے اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ اپنے چائنا کے ساتھ کاریڈور کی جو ہماری بات چل رہی ہے وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہی ہے. ان کے ٹیلی ویژن پروگرام آپ پچھلے دیکھ لے, بھرے پڑے ہیں, کہتے ہیں پاکستان کو پیسہ چاہیے اور چین کے بڑے الٹے سیدھے نام لیتے ہیں, ان کو زمین چاہیے, تو یہ دونوں مل گئے, ہندوستان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن بہرحال یہ یو این ریزولوشن کے تحت حل ہونا چاہیے, اور حل ہونا چاہیے, یہ ایگریمنٹ ہے دونوں ملکوں کا. تو اس کے اندر اگر کوئی اس بارڈر کو ٹینس کرنا چاہتے ہیں, کوئی اس کو گرمانا چاہتے ہیں, یا جیسے یہ بیان دے رہے ہیں ان کے انڈین ڈیفنس منسٹر کا بیان کہ دہشت گردی کو ہم دہشت گرد سے ختم کروائیں گے یا دہشت گرد کو دہشت گرد سے لڑائیں گے, اور ان کے اپنے پھر پریزیڈنٹ کو میں نے کسی ریڈیو اسٹیشن پہ سنا کہ انہوں نے خود کہا کہ یہ ڈیفنس منسٹر کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا, یہ غلط بیان ہے. تو اگر وہ خود ان کے صدر ان کو کہتے ہیں کہ غلط ہے, تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟
جی ایاز صاحب اس سیگمنٹ کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن کیونکہ کالز ہماری ہیں تو ایک کالر کو لے لیتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے محمد اقبال نے ڈنگا سے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہمارا پاکستان کا ایٹمی پلانٹ ملک کے دفاع کے لیے بنایا گیا اور انشاءاللہ یہ کیم ڈیم رہے گا. ہمارا چین کے ساتھ دوستی ہے اور رہے گی انشاءاللہ, قیامت تک رہے گی. انڈیا اور امریکہ جو کچھ مرضی کر لے انشاءاللہ ہم اپنی بات پر قائم رہیں گے.
ہم تو یہی بات کر رہے تھے کہ امریکہ کو یہ برا نہیں لگتا کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر اور بھارت سے سینئر سیاسی تجزیہ کار ظفر یاب جیلانی. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے. لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت ہم آتے ہیں بعض ایسے موضوعات کی طرف جو دونوں امریکہ اور پاکستان سے متعلق ہیں. موضوع یہ ہے کہ یہاں امریکہ میں پیٹریٹ ایکٹ جسے کہتے ہیں وہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ سینٹ نے اس کو توسیع نہیں دی. اس کے بعد ہم سنیں گے کہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کی کیا حکمت عملی ہوگی. لیکن اسی سے منسلک ایک ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے پاکستان کے حوالے سے, جس میں کہا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی اس وقت کئی ہزاروں ٹیلی فونز کو سن رہا ہے. اس سلسلے میں آج سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی داخل کی گئی تھی اور سنی گئی. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار عاجز جمالی لائن پر ہیں. اور عاجز جمالی, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ جی.
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے, لوگ جانتے ہیں کہ آئی ایس آئی ان کے ٹیلی فون کالز تو سنتا رہا ہے, لیکن یہ بات سپریم کورٹ میں کیسے آئی؟ کس نے یہ کیس فائل کیا, دائر کیا, اور اس کا کیا مستقبل کیا ہوگا اس پٹیشن کا؟
جی دیکھیں, پاکستان میں یہ موضوع کوئی نیا نہیں ہے. اس سے پہلے بارہا یہ بات عدالتوں میں بھی آتی رہی ہے اور میڈیا میں ڈسکشن ہوتی رہی ہے اور سیاسی لوگوں نے پارلیمنٹ میں بھی ڈسکشن ہو چکی ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں بعض لوگوں کے ٹیلی فونز ریکارڈ کرتے ہیں. اب یہ جو آپ نے سوال اٹھایا آئی ایس آئی کا یا دیگر جو ایجنسیز ہیں ان کا, تو یہ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بھی بات آ چکی ہے ٹیلی فون ریکارڈ کرنے کی. اور 2013 کے الیکشن سے پہلے یہ ایک اسکینڈل بھی آ چکا تھا جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی اور بعض وزراء کی بات چیت ریکارڈ ہوئی تھی جو منظر عام پر آئی تھی. اور کچھ عرصہ قبل عمران خان کی ایک بات چیت منظر عام پر آئی تھی اور جس میں ڈاکٹر عارف علوی جو ہے تحریک انصاف کے رہنما, اس کی بات چیت ہو رہی ہے, ایم کیو ایم کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, وہ بھی منظر عام پہ آئی تھی. تو اس طرح بعض اوقات پاکستان میں سیاسی لوگوں کے, سرکاری افسران کے اور تاجروں کی بات چیت خفیہ ٹیپس کے ذریعے ریکارڈ ہوتی ہے اور پھر وہ سیاسی مفادات کے لیے اپنے وقت پہ وہ منظر عام پر بلائی جاتی ہے. تو سیاسی لوگوں کا یہ خدشہ ہے کہ اس طرح کے ٹیپس جو ہوتے ہیں یا اس طرح کی ویڈیوز جو ہوتی ہیں یا ریکارڈنگز جو منظر عام پر آتی ہے, وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں کرتی ہیں، پھر اس کو بعد میں سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب جو ہے سپریم کورٹ میں بھی یہ بات آئی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں پہلے آ چکی ہے، کچھ ماہ قبل سندھ ہائی کورٹ میں بھی اس طرح کی ایک بات ہوئی تھی کہ آیا یہ اجازت کس نے دی ہے. محکمہ داخلہ سے یہ بات پوچھی گئی تھی کہ انہوں نے کوئی اجازت دی ہے. محکمہ داخلہ کا یہاں پہ یہ موقف تھا کہ بعض اوقات یہ ضرور ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے لازمی سمجھا جاتا ہے کچھ فون ریکارڈنگز کو، لیکن ایسا پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے کہ کسی خفیہ ایجنسی کو یہ اجازت ہو کہ وہ سیولنس کے فون جو ہے وہ ریکارڈ کر سکیں. لیکن یہ بہرحال ہو رہا ہے. اب ان کی اس کی شرح میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. اب اس کی بنیاد بتائی جا رہی ہے سیکیورٹی، چونکہ پاکستان میں ایک آپریشن ضرب عزب چل رہا ہوتا ہے اور دوسرا ایک شہری علاقوں میں ایک آپریشن ہے. کراچی میں اس وقت میں موجود ہوں، یہاں بھی گزشتہ 1.5-2 سال سے ایک آپریشن جاری ہے، تو یہاں بھی یہ سلسلہ فون ریکارڈز کا رہتا ہے. خفیہ طریقوں سے یا خفیہ اطلاعات ہوتی ہیں جن کے بنیاد پر کاروائیاں ہوتی ہیں، تو یہ سلسلہ بہرحال پاکستان میں جاری ہے اور اس کا کوئی قانون اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ میں یہ بات آئی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل بھی سپریم کورٹ میں جب سابق چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری، تو لاپتہ افراد کے جو مقدمات چل رہے تھے اس دوران بھی یہ بات سامنے آئی تھی، اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے ایک ایسی رپورٹ بھی طلب کی تھی کہ آیا کس کس کے ایجنسی کو، کس کس ادارے کو یہ اجازت ہے کہ وہ سیاستدانوں کے یا اور لوگوں کے یا صحافیوں کے فون ٹیپس کریں، لیکن ایسا کوئی ریکارڈ پیش نہیں ہو سکا تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ایسا کوئی ریکارڈ پیش ہوتا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے، کیا وضاحت ہوتی ہے اس کی.
آج جمالی یہ بتائیے، کیونکہ امریکہ میں اس وقت جو بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی لوگوں کے فونز کو سنتی رہی ہے. ابھی پیٹریٹ ایکٹ ایکسپائر ہوا ہے جس کے بعد این ایس اے اب یہ کام نہیں کر سکے گی، لیکن یہاں بھی جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا لوگوں کے ٹیلی فونز کو سننے سے یہ ایجنسیاں دہشت گرد حملے روکنے میں کامیاب رہی ہیں. اسی سوال کے تحت میں آپ سے پتہ کرنا چاہوں گی کہ آئی ایس آئی کے پاس کوئی ایسے کیسز ہیں جس میں انہوں نے دہشت گردی روکی ہے ٹیلی فون سننے کے بعد.
جی دیکھیں، اس کا کوئی ریکارڈ تو نہیں ہوتا، ایون جرنلسٹوں کے پاس بھی یہاں ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ فلاں ڈاکومنٹیشن کے بیس پہ یا فلاں کال کے بیس پہ یہ کاروائی ہوئی ہے اور وہ کامیاب ہوئی ہے. یہ ایسی وضاحت پاکستان کے فوج کی جو ترجمانی کرتا ہے، ایک آفیشیل اسپوکس مین ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر، وہی وضاحت کرتا ہے اس حوالے سے. لیکن یہ ضرور ہے جو اطلاعات ہیں یا جو تجزیہ کار ہیں یا جو ہمارے جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں یا دفاع کے ساتھ جو کنیکٹڈ لوگ ہیں جو اس طرح کی معلومات رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ فون ٹیپس ہوتے ہیں اور ان فون ریکارڈنگز کے ذریعے خفیہ کاروائیاں بھی ہوتی ہیں، بعض لوگ اس میں گرفتار بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ پوری کاروائی چونکہ خفیہ ہوتی ہے وہ منظر عام پر نہیں لائی جاتی. تو اس وجہ سے یہ آپ مصدق کا طور پر نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جو کاروائی ہوئی ہے یا فلاں جو بندہ گرفتار ہوا ہے وہ اس طرح کی خفیہ فون ریکارڈنگ پہ ہوئی ہے. لیکن بہرحال یہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو اس طرح کی خفیہ معلومات ہوتی ہے، ایک انٹیلیجنس ان کے پاس شیئرنگ کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت وہ پھر جیسے ڈرون حملوں کا پاکستان میں ایک بہت بڑا چرچا بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک خفیہ ریکارڈنگز ہوتی ہیں جو پاکستان پہ شمالی علاقوں میں جو ڈرون حملے ہوتے ہیں امریکنز کی طرف سے، جس کو یہاں پہ شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. لیکن اس میں بھی ان خفیہ جو ٹیپس ہیں یا خفیہ جو ٹیلی فون ریکارڈنگز ہیں ان کا ایک عمل دخل ضرور ہوتا ہے. یہاں پہ احمد آباد کے قریب جو اسامہ بن لادن کے خلاف کاروائی ہوئی تھی ریکارڈ پہ ہے آپ کو یاد ہے، تو اس کاروائی کے وقت بھی یہ باتیں سامنے ضرور آئی تھیں کہ انٹرنیشنلی بھی جو پاکستان کے ٹیلی فونز ریکارڈ ہوتے ہیں ان بنیادوں پہ کاروائیاں ہوتی ہیں, اور اسامہ بن لادن کی جو کاروائی تھی وہ بھی اس کا ایک حصہ کہا جا سکتا ہے.
جی جی, عاجز جمالی, اسی حوالے سے ہم صدر اوباما نے پچھلے دنوں کچھ کہا ہے, کیونکہ یہاں پیٹریٹ ایکٹ جب ایکسپائر ہو گیا تو اس میں این ایس اے کے تحت کچھ رد و بدل ہوا ہے. آئیے ایک دو منٹ کی یہ رپورٹ ہم دیکھتے ہیں, اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آئیے سنتے ہیں. جی,
ایز پریزیڈنٹ اینڈ کمانڈر ان چیف مائی گریٹسٹ ریسپانسبلٹی از دی سیفٹی آف دی امریکن پیپل, اینڈ ان آور فائٹ اگینسٹ ٹیررسٹس وی نیڈ ٹو یوز ایوری افیکٹیو ٹول ایٹ آور ڈسپوزل both to defend our security and to protect the freedoms and civil liberties enshrined in our Constitution. But tomorrow, Sunday at midnight, some important tools we use against terrorists will expire. That's because Congress has not renewed them, and because legislation that would, the USA Freedom Act, is stuck in the Senate. I want to be very clear about what this means. Today, when investigating terrorist networks, our national security professionals can seek a court order to obtain certain business records. Our law enforcement professionals can seek a roving wiretap to keep up with terrorists when they switch cell phones. We can seek a wiretap on so-called lone wolves, suspected terrorists who may not be directly tied to a terrorist group.
جی, اور ہم پروفیسر فیضان حق کی طرف جاتے ہیں جو کہ اس وقت امریکہ میں ہیں, اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ ان کو اسکائپ کے ذریعے کنیکٹ کریں لیکن ایسا نہیں ہو سکا, تو ہم نے ان کو فون پہ مدعو کیا ہے. پروفیسر فیضان, آپ کو خوش آمدید.
جی, بہت شکریہ.
تو ہمارے پاس دو تین منٹ رہ گئے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پیٹریاٹ ایکٹ ہے یہ تو ایکسپائر ہو گیا, اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جو تنازعات ہیں جس کی وجہ سے یہ ایکسپائر ہو گیا, لیکن اب بتائیے اب کیا ہوگا, اب نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ وہ لوگوں کی ٹیلی فونز کو سن سکیں؟
جی, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو پیٹریٹ ایکٹ سے پہلے بھی بہت سے ایسے لاز موجود تھے جس جو کولڈ وار سے چلے آ رہے تھے, جس میں کہ کچھ قسم کی سرویلنس جو ہے اس کی اجازت ہے, اور وہ این ایس اے جو ہے وہ اپنا کام کسی اور طریقے سے کرتی رہے گی, لیکن ان کی جو حدود ہیں وہ پہلے سے سکڑ گئی ہیں, اور خاص کر لوگوں میں ایک خاص قسم کی کانشیسنس بھی آ گئی ہے سنوڈن کے ایڈورڈ سنوڈن کے ڈسکلوجر کی وجہ سے. اور اس سلسلے میں بہت سے جو ہمارے کانگریس مین یا سینیٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے کہ وہ تاریخ کی کتابوں میں اس بات کا حصہ بنے کہ انہوں نے ایسی سرویلنس جو ہے اس کی اجازت دی تھی. اس کی ڈبیٹ ہوگی, لیکن بہرحال جو سیکیورٹی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک میجر ایجنڈا ہے یونائیٹڈ اسٹیٹس کی ایجنسیز کا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, تو ان کی بڑی اسٹرانگ لابی ہوگی, اور اس میں این ایس اے شاید وہ نہ کر سکے جو وہ پہلے کر سکی تھی, مگر وہ کسی حد تک ضرور کامیاب ہو جائیں گے سرویلنس کی ایکسس کے لیے بھی, اور اس کی ایگزسٹنس کے لیے. پیٹریٹ ایکٹ جو ہے وہ کسی اور صورت میں, کسی اور شکل میں سامنے آئے گا, اور اس میں سرویلنس جو ہے وہ جاری رہے گی, شاید اس حد تک نہ ہو, مگر یہ کہ کچھ حدود متعین کر دی جائیں گی, لیکن ان کا دائرہ کار جو ہے خاصا وسیع ہوگا.
اچھا, کیونکہ آپ نے ہمیں لیٹ جوائن کیا لہٰذا ہمارا وقت تقریباً ختم ہو گیا, لیکن ہم نے آپ کو سن لیا اس موضوع پر. ہمارے ساتھ تھے کراچی سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار عاجز جمالی, اور یہاں امریکہ میں تھے سیاسیات کے پروفیسر فیضان حق جو بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اور اس سے پہلے آپ نے سنا لکھنؤ سے سیاسی تجزیہ کار ظفر یاب جیلانی کو, ان کے ساتھ تھے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر, اور ابتدا میں تھے ہمارے ساتھ جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیر, اور اسلام آباد میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار متین حیدر. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئرز تھے مارٹن کروسیس اور راب مکلین, پروڈیوسرز اریشا خان اور محمد ارسلان شریف. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے
وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa۔ ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com۔